आयत 97 से लेकर 100 तक एक ही टॉपिक है और बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। दुनिया में अमन व अमान कायम करने के चार ज़राए पे बात होगी। टॉपिक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप फिर इसी सोच के साथ लेंगे। बहुत आसान आयतें हैं। ये सूरत मायदा का वो हिस्सा इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पे आगे जो इसी लेसन में कुछ और आयतें आने वाली हैं, जिनको आप फ्रस्ट्रेटेड और घबराहट वाले जहन से सुनेंगे तो कभी समझ नहीं आएंगे। आगे आयत आएगी। सबसे मुश्किल आयत है मानी आराब और तर्जमे के अतबार से, और तफसीर के अतबार से सबसे आसान है आज का सबक। सिर्फ आपको मैं आयतें ही बयान कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बात वाज़े हो जाएगी, इसमें कोई डिटेल्स नहीं है। तो इन आयतों को सुनते वक्त बिल्कुल आयत के साथ साथ चलें, जितनी बात कही जाए उसको सामने रख लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगली बात खुद ही समझ आएगी। बस दफ़ा एक बात सुनते वक्त जहन में सवाल आता है तो उसका जवाब उससे अगली आयत में होता है। तो चलिए देखते हैं आयत 97 से। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, बना दिया अल्लाह ने काबा जो बैते हराम है लोगों के क़याम का बायस। साथ साथ लफ्ज़ों की थोड़ी वजाहत करती जाऊँ। काबा का जो लफ्ज़ है ना, ये काब से है, काफ आइन बा। काब कहते हैं उभरी हुई चीज़ को, ये टखनों को काबैन कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं इलल काबैन, तो उभरी हुई चीज़, उभार। औरत का जो सीना उभरा हुआ होता है उसके लिए भी यही लफ्ज़ आता है। तो इसमें काबा से मुराद उभरी हुई चीज़ है। इसे मुराद क्या है? खाना काबा। ये किस तरह है? ये चकोर है, मकब नुमा है ना। अरबी ज़ुबान में काबा उस मकान को कहते हैं जो मुरब्बा हो, चकोर के मानों में लिख लें, जिसके चारों एंगल बराबर हों। अच्छा, अरब में एक कबीला खसम का बनाया हुआ घर भी ऐसा ही था जिसको वहाँ के लोग काबा कहते थे, लेकिन उसका नाम क्या था? काबा यमानिया, यमन की तरफ था ना, यमानिया था। इसीलिए फिर ये जो असल काबा है ना बैतुल्ला, तो इसको फिर काबतुल्ला या बैतुल हराम कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने बना दिया, यानी अल्लाह ने बना दिया काबा जो बैतुल हराम है, यानी वो काबा नहीं बल्कि ये काबा जिसको लोग बैतुल हराम के नाम से जानते हैं, क्या बना दिया? अच्छा, लफ्ज़ हराम को भी समझ लें, कई लोग नहीं समझते। हमारे यहाँ लफ्ज़ उर्दू में हराम बड़ा बुरा समझा जाता है ना, तौबा तौबा, लेकिन जब आप कहते हैं मस्जिद हराम, बैतुल हराम, तो कहते हैं तौबा ये क्या हो गया। तो क्यों कहते हैं मस्जिद हराम? आपको पता है ना मस्जिद हराम किसको कहते हैं? ये सारी फ़र्क चीज़ें हैं। बैतुल्ला क्या है? वो काला कमरा जिसके इर्द गिर्द तवाफ़ है, और मस्जिद हराम के वो पूरी मस्जिद जो चार दीवारी में आती है, और ये बढ़ती जाएगी वक्त के साथ। अब इंशाल्लाह जो लोग इस साल में हज में जाएंगे वो पीछे से बिल्कुल मुख्तलिफ देखेंगे। तो ईमेल्स में वो सारे स्केचेस लोग भेज रहे हैं और उसको देख के वाकई दिल चाह रहा है कि फिर जाके देखें। अब पूरी और एक्सटेंशन हो गई, हर साल कुछ ना कुछ आप देखते हैं बढ़ती है। तो ये जो बाउंड्री वॉल होती है ना, इसको मस्जिद हराम कहते हैं। फिर उसके बाद वो हिस्सा जहाँ से आप अहराम बांधते हैं, जो लोग जद्दा से जाते हैं तो एक जगह पे आपको एक ऐसा रास्ता बना हुआ दिखता है कि इस तरह की शक्ल है, रहल बनी हुई है और उसके ऊपर कुरान है, वो जगह तक काबा के अंदर आती है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा कि काबा की हद यहाँ तक आएगी, इतना बड़ा हो जाएगा हरम, इतने लोग आने वाले होंगे। और आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से हो रहा है, जो एक साल बिल्डिंग बनती है वो चार पाँच साल में डिमोलिश करके उसके अंदर दूसरी बनती है। तो यहाँ बैतुल हराम से मुराद अल्लाह ताला ने वो जगह रखी जहाँ पे खाना काबा था और उस काबा के इर्द गिर्द लोग रहते थे। जब अल्लाह के नबी का दौर था तो बस यही था, मस्जिद की चार दीवारियाँ तब बनी है ना, बस वो काला सा कमरा था। फिर बाद में दौर बदलता गया, तुर्कों का दौर आया, वो छोटी छोटी जो डोम बने हुए हैं पहले बरामदे जब वो तुर्कों के दौर के हैं, उसके बाद से लेके जितनी आगे ये सारी इस वक्त के सऊदी हुकूमत है उसकी एक्सटेंशन है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने एक काले कमरे को, एक छोटी सी बिल्डिंग को लोगों के क़याम का ज़रिया बना दिया। लफ्ज़ क़यामा आप पीछे गुजर चुका सुन चुके, ये कवाम से है, अर्रिजालु कवामून अलन्निसा। तो क़याम और कवाम इसम मस्दर है, हर उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ के क़याम और बका का ज़रिया हो। मर्द को कवाम कहा गया तो समझ आ गई थी ना बात, कि मर्द अपने घर वालों के नान नफ़े का ज़िम्मेदार है। तो यहाँ क़यामल लिन्नास से मुराद क्या है कि काबा जो है वो इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के क़याम और बका का ज़रिया है। अब इसके ऊपर कई बातें होती हैं, किसकी बात है, यहाँ नास से मुराद क्या है। इसको तीन तरह लिया गया। अगर नास से मुराद सिर्फ उस काबे की हद के अंदर रहने वाले लोग लिए जाएं, खाना काबा के अंदर, تو مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ کعبہ ہی تو ہے ایک چھوٹا سا کمرہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ یہاں آ کے رہتے ہیں، ان کی تجارت چلتی ہے، ان کی منڈیاں لگتی ہیں، اور شروع سے یہ بات تھی عربوں کی اکانومی چلتی ہی اس کالے گھر کی وجہ سے ہے۔ سچ ہے، وہاں کچھ بنتا ہے؟ بہت کم۔ کچھ اگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کی کتنی امیر مملکت میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کالے گھر کی وجہ سے برکت ملی۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، کسی جگہ اللہ اپنے دین کے لیے کسی جگہ کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے بلکہ وہاں کے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خانہ کعبہ جیسے وہاں کی معیشت کا ذریعہ بن گیا تھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا کے مختلف خطوں کو آپ دیکھیں۔ مثال ہے کہ آپ کہیں بھی رینڈم کام کرتے ہیں نا دین کا، ایسے ہی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک پینی دین کے نام پہ نہیں آتی، لیکن جہاں ایک مرکز بن جاتا ہے، جہاں لوگوں کو ایک بلڈنگ دکھتی ہے، پھر اس کے نام پہ آپ دیکھیے کہ وہاں بہت پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ جتنے دینی ادارے مسجدیں بنی ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ جگہ بن جاتی ہے، پھر لوگ خود ہی پیسہ لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی ضروریات ہے، ذمہ داری ہیں، پھر لوگ بڑھتے جاتے ہیں، ایکسٹینشن بڑھ جاتی ہے، یا کبھی کبھی اپوزٹ بھی ہوتا ہے، جگہیں بہت بڑی بن جاتی ہیں اور لوگ نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں اشارتاً بات مل رہی ہے کہ اللہ نے جس طرح خانہ کعبہ کو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک قیام کا ذریعہ بنایا، لوگ وہاں اکانومی کو چلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو ایک مراد تو ناس سے ہوا جو لوگ وہاں رہتے تھے، پھر دوسرا معنی ناس سے کیا ہوگا؟ اہل عرب، عرب کے لوگ۔ تو عربوں کے لیے یہ قیام کیسے تھا؟ امن اور چین کے ناطے سے، لِإِيلَافِ فِي قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ۔ اس میں پہلی چیز آ گئی، وہ رب جس نے بھوک میں کھلایا، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، خوف میں ان کو امن دیا۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ اس گھر کی حرمت شروع سے رہی، اس کی وجہ سے لوگ جو اس دور میں لڑائی مار کٹائی میں اتنے ماہر تھے کہ ہر وقت لڑتے تھے، لیکن جو ہی کعبے کی حدود میں آتے تھے تو نہیں لڑتے تھے، یہ امن اور چین کے قیام کا سبب بنا۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی لیجئے ناس کے لفظ میں، پوری دنیا کے لوگ، ورلڈ کے لوگ، تو اس سے مراد وہ معنی بنتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک حبشی چھوٹی ٹانگوں والا، یعنی اس کا پورا حلیہ بیان کیا گیا، آئے گا اور کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ کعبہ گر جائے گا، ایک وقت آئے گا، کعبہ کا گرنا قیامت کے آنے کی دلیل بن جائے گا، کعبہ ختم تو گھر ختم، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں قرآن صفوں سے مٹ جائے گا، حافظوں کے سینوں سے نکل جائے گا۔ جب ہم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے نا تو وہ چھن جاتی ہیں۔ جب لوگ صرف حاجی بننے کے لیے حج کریں گے اور حج کی روح سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گھر کیسے ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت تھی جو انہوں نے مانگی تھی، حضرت سورہ ابراہیم میں آتا ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تو لوگوں کے دل اس گھر سے جوڑ دے اور اس کی طرف پھل کھینچے آئیں۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے کہ نان مسلم بھی حیران ہی ہوتے ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں حرم کی تصویریں دیکھتی ہوں اور اس کو ایک دیکھ کے دل میں ایک رقت بھی طاری ہوتی ہے، ایک جلال کا احساس ہوتا ہے، دل ہل جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں جب غیر ایمان والا یا غیر مومن یا غیر مسلم ان تصویروں کو دیکھتا ہوگا، دل تو اس کا بھی ہلتا ہوگا۔ یہ تو چار مسلمانوں کو جمع ہوتا دیکھ کر گھبرانے لگتے ہیں، تو ان کا دل تو واقعی ٹوٹتا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے وہاں ان کا داخلہ ہی منع کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہ نہیں یہ سارے ملے ہوئے ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، پوری طاقت ہے، اسٹرینگتھ ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے محفوظ رکھا، دنیا قائم ہے اس کعبہ کی وجہ سے، امن ہے اور چین ہے۔ اور اسی طرح آپ قیام کے لفظ کو دیکھ لیں تو یہاں سے ہدایت کے سوتے بھی تو پھوٹے۔ لا الہ الا اللہ کی پکار اسی کعبہ کی حدوں کے اندر سے تو ہی اٹھی، اسی کعبہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو لہٰذا یہ وہ بات ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا انتظام کرنا تھا، ابدی چشمہ اور اللہ کے نبی کی قیام پیدائش کی ذریعہ تھا۔ تو یہاں ہم نے قیام للناس دیکھا، پہلی چیز ختم ہو گئی۔ دہرا دیتی ہوں، حرم، خانہ کعبہ ان دنیا کے امن اور چین کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے رزق بھی مل رہا ہے، اس کی وجہ سے امن اور چین بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی کسی سال حج پہ نہ آئے, یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسا سال آئے کہ ایک بندہ بھی حج کے ارادے سے نہ آئے, تو اسی سال دنیا پھر تباہ کر دی جائے گی, کیونکہ انہوں نے اس حرم کو ختم کر دیا, اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. چلیے دوسری چیز جو دنیا کے اندر قیام کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے, والشہر الحرام, حرمت کا مہینہ. آگے آتا ہے اشہر الحرم, اشہر جمع ہے, شہر واحد ہے. یہاں ایک مہینہ حرمت کا مراد لیں تو مفسرین اس کو ذی الحج کہتے ہیں, کہ دوسری چیز جس کی وجہ سے وہاں امن چین ہے, جہاں لوگوں کو سکون مل رہا ہے, وہ حرمت کے مہینے ہیں. عرب اتنے لڑائی جھگڑے کے عادی ہو چکے تھے کہ ہر وقت لڑتے تھے. چار مہینے حرمت کے ایسے تھے کہ جس میں وہ مطمئن ہوتے تھے کہ اگر ہم نے اپنا کوئی کنٹینر منگایا ہے تو وہ خیریت سے ہمارے گھر پہنچ جائے گا, ہمارے قافلے آئیں گے تو راستے میں ہی لٹیں گے نہیں. اور وہ صرف چار مہینے تھے جن کو حرمت کے مہینوں کے نام سے ہم جانتے ہیں, ذیقعد, ذی الحج اور محرم اور رجب. پورے سال کے چار مہینوں میں صرف کاروبار کرتے تھے اور آٹھ مہینے ان کی دکانیں بند رہتی تھیں. ایک ایسا دور ہوا کہ میں نے کراچی میں اپنے ملک میں جب یہ آیتیں پڑھائیں, وہ یہ حالات تھے کہ جب ہر آئے دن ہڑتال تھی, تو مجھے اس وقت یہ آیت سمجھ آئی کہ یہ ہوتی ہے بے چینیاں. کہ کسی نے ایک پورے سال کے دنوں کا بھی بتایا تھا کہ پورے سال میں کراچی شہر میں شاید چار پانچ مہینے ہی ٹوٹل کاروبار ہوتا ہے, اور چھ سات مہینے دکانیں کسی ہنگامے کی وجہ سے, کسی ہڑتال کی وجہ سے بند ہوتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ انسانیت گھوم کے پھر اسی چیز کی طرف آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حرمت کے مہینے بھی انسانیت کے قیام کے راستے میں بہت بڑی بات ہے. آج رکتی ہیں جنگیں ان مہینوں میں, چلیں کافر کیوں لیں گے, ان کو لگ کیا لگے, ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کی آپس کی ختم ہوتی, گھروں کی, خاندان کی, دوسروں کی, ارد گرد کی چیزیں, یہ سب چیزیں ضرورت ہے اس بات پہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے پیش کی, اور اس کے بعد حکم بھی دیا کہ ایسے موقع پہ تم وہ کام نہ کرو کہ جو کہ دوسرے کر رہے ہیں. تیسری چیز جس کی وجہ سے دنیا کا امن اور چین قائم ہے, والحدیہ, اور وہ جانور جو کعبے کی نیاز کا ہو. عرب لوگ شکار کے چونکہ عادی تھے, لیکن جس جانور کے گلے میں والقلائد میں اگلا لفظ آ رہا ہے, کسی جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہوتا تھا نا, تو اس کے گلے میں ایک خاص پٹا ڈال دیتے تھے. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں قربانی کے جانوروں پہ رنگ لگے ہوتے ہیں, کوئی نام لکھا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے یہ قربانی کا جانور ہے. تو حدی کے جانور کا بڑا اہتمام کرتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے, جیسے ہم حج اور عمرے کے لیے جانے والے سوٹ کیسوں کی کرتے ہیں, نئے خریدتے ہیں. ہاں, تو اس طرح سے ان چیزوں کو وہ اپنی جگہ رکھتے تھے, ان کا اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی وجہ سے ان کو امن اور چین ملتا ہے. حدی ہدیے سے ہے, ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں. خاص طور پہ وہ قربانی جو حرم کی حد میں جا کے کی جاتی تھی, اس کا یہ لقب کہہ لیں, اس کا پیار کا نام ہے کہ وہ حدی ہے. ہم بھی سارے قربانیاں کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ یا آگے پیچھے, لیکن حدی خاص طور پہ وہ تھا جس کو اللہ کے گھر میں جا کے ذبح کرنا ہوتا تھا. تو اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہوتا اور اس کے ساتھ حدی کا جانور ہوتا, تو لوگ پھر اس شخص کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو یہاں بھی قیام امن کا ایک یہ سبب بنتا. قلائد کا لفظ, قلائد قلادتن کی جمع ہے, قلدہ, یہ گلے کا جو ہار ہوتا ہے نا, گلو بند, چوکر, نام سنا ہوا ہے, جو بالکل گلے کے ساتھ لگا ہوتا ہے اسی کو چوکر, کو شاید گلو بند کہتے ہیں, اس چیز کو قلائد کہتے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ جاہلیت کے دور سے عرب لوگوں کی یہ رسم تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت کے ڈال لیتا کہ لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں, اس کو تکلیف نہ دیں. اتنی دیکھے خرابی پیدا ہو چکی تھی. تو اسی طرح جانور کے گلے میں بھی ڈال دیتے تھے, تو پھر ایسے لوگ بھی لوگوں سے مطمئن ہو جاتے تھے. آپ غور سے دیکھیں نا, تو حدی, قلائد اور اشہر الحرم, تینوں چیزیں, ان کا تعلق پھر حرم سے ہی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں امن کا پیغام اگر اٹھے گا تو اسی حرم سے اٹھے گا. اسلام پیسفل ریلیجن ہے, اسلام ہی لوگوں کو امن دے گا, شرط کہہ کہ مسلمانوں کو پہلے اسلام سمجھ آ جائے. اصل ایمان تبھی آئے گا جب پتہ چلے گا. اس لیے ہم مسلمانوں پہ اس بات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کا خوبصورت رخ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. پھر کہا کہ یہ ساری پابندیاں, ساری باتیں کیوں ہیں؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ سب کچھ اس لیے، کیا کچھ؟ یہ ساری پیچھے باتیں جن کا ذکر ہوا تھا، پابندیاں، یہ اس لیے کیا؟ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ تمہارا اس پر ایمان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ اگر کوئی امن پیدا کر رہا ہے یا اس میں فتنے پیدا کر رہا ہے، نام لیتا ہے پیسفل لوگوں کا اور ساری دنیا کا ٹیررزم وہیں سے اٹھتا ہے، یہ پھر اللہ کو پتہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ پہ بات رکھو۔ پھر آگے بڑی پیاری آیت نے بتا دیا، اے لمو، جان لو، علم حاصل کرو۔ دیکھیے، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، یہ امر ہے، انٹروگیٹیو ہے، حکم ہے، علم حاصل کیا کرو، کیونکہ بغیر علم کے دنیا والوں کو امن اور چین کا پیغام تم نہیں دے سکتے۔ کس بات کا علم رکھو؟ کہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور وہ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک آیت میں دو مختلف چیزیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے گرم اور ٹھنڈا اکٹھا کر دیا، ایک ہی جگہ دونوں چیزیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری دونوں صفات بہت غالب ہیں۔ کیسے سخت عذاب والا ہے؟ کہ جو احکامات ابھی تم نے سن لیے حلال اور حرام کے، وہ بالکل اللہ کی حکمت سے ہیں، مصلحت کے تحت ہیں، ان کو مانو گے تو فائدہ ہوگا، ان کی خلاف ورزی کرو گے تو سخت وبال آئے گا، اور اگر کسی سے بھول سے، غفلت سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ فوراً نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والوں، شرمندہ ہونے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ جو بالکل اس آیت کے اوپر فٹ آتی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، تو کفار بھی اللہ کی رحمت کی امید لگا لیں۔ یہ مانیں گے کہ ہم گناہ گار ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن کہیں گے کہ وہ ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اور اگر اللہ کے غضب، اللہ کے قہر کا حال ایمان والوں کو پتہ چل جائے، تو وہ کبھی جنت کی آس نہ لگائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں، ہمارے رویے مرتب کرواتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کریں، نافرمانیاں کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، خوب پوچھے گا، اور اگر ڈرتے ڈرتے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تو معاف کر دے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، بس رسول کے ذمے تو بات کو پہنچا دینا ہے، یعنی رسول کا کام منوانا نہیں، پہنچانا ہے۔ یہی بات مبلغین کو بھی اپنے سامنے رکھنی ہے، دین کی دعوت دینے والوں کو بات کو پہنچانا ہے، منانا نہیں۔ بعض لوگ اتنا سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے آج داڑھی اگوا کے جائیں گے، آج ان کے سروں پہ نقاب رکھوا کے جائیں گے۔ نہیں، مال الرسول الا البلاغ، بات پہنچا دو۔ بات پہنچی ہے کہ نہیں یہ دیکھو، کوشش کرو قولاً بلیغا کی، لوگوں کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہ بات پہنچ گئی ہے، اب ہم عمل کریں، بس زبردستی نہ کرو، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، اللہ کے نبی نے کبھی ڈنڈا لے کر پیچھے نہیں لوگوں کے پڑے، آپ بات پہنچاتے تھے اور کبھی آپ کے انداز میں شدت نہیں دیکھی گئی، کیونکہ آپ کی بات تھی ہی اتنی بلیغ کہ خود بخود بات سمجھ آتی تھی۔ لیکن جب ہماری بات اتنی مشکل ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیول سے اونچے چلی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے، حد پہ جا کے ہم دین کا وہ اینگل دکھانے لگ جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کیا ظاہر کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں؟ کن باتوں کو دھوکے کے ساتھ جائز کر لیتے ہو جو جائز نہیں ہوتی، اور کن چیزوں کو بس نفس کی ترغیبات کی وجہ سے اپنے اوپر حلال کر لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ باقی رہ گئی بات، کہ نبی آپ نے تو صرف بات پہنچانی ہے، دیٹس اٹ۔ جو پہنچا رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے، اور فطری شوق ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میری بات پہنچ جائے، بڑا سا مجمع جمع ہو جائے۔ یہی خواہش ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی تھی، کہ ابو جہل بھی آ جائے، ابو لہب بھی آ جائے، عتبہ، شیبہ، ربیہ سارے آ جائیں، تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہیں یہ بات، کیا؟ لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نہیں ہو سکتے پاک اور ناپاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت. ایک معنی تو اس کا وہی بنا جو پیچھے سے چل رہا ہے کہ بہت سارے گندے مزاج کے لوگ آپ کی بات پہ جمع ہو جائیں اور دین میں اتنی تاویلات کر لیں کہ لوگ کہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ اصل دین کون سا ہے. ان کی بجائے تھوڑے سے طیب لوگ جو سن کے ماننے والے, جو قرآن اور سنت پہ اپنے آپ کو پابند کرنے والے, روک لینے والے ہیں, وہ بہتر ہیں. 313 1000 سے بہتر تھے, کیونکہ وہ 313 اخلاص کے ثبوت دے کے قربانیوں کے مرحلے سے گزر کر اپنے آپ کو کندن بنا چکے تھے. اگر اللہ کے نبی اپنے دین کو تھوڑا سا امینڈڈ دین کر دیتے, امینڈمنٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے, تبدیلی کرنے والا, جیسے کوئی قانون کی شک آتی ہے نا تو اس میں پھر بعد میں اپیل آتی ہے, اس میں تھوڑی رخصت کر دیں, نکال دیں اس کو, مسئلے کو آسان کر دیں. اللہ کے نبی کے پاس 13 سال میں, جو مکہ کا دور تھا, اتنی ریکویسٹ آئیں مکہ والوں کی طرف سے کہ تھوڑا پیغام کو ڈھیلا کر دیں, تھوڑا لائٹ کر دیں, پھر دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں, کر کے دیکھیں. اللہ کے نبی بس ایک دن آپ ہمارے بتوں کو پوج لیں, ہم ایک سال آپ کے بتوں کو پوجیں گے. شروع ہوئے تھے ایک ایک دن پہ, تم ایک دن, ایک دن ہم, ایک دن تم پوجو ہمارے لات منات عزا کو, ایک دن ہم تمہارے خدا کو پوجیں گے. ایک دم خیال آتا ہے واہ, ہم تو ان کے پوجیں گے, ہم تو صرف 313 ہیں, مثال ہے, لیکن یہ اگلے دن جب ہمارے سنیں گے اور ہماری بات سنیں گے اور ہمارے ساتھ حج اور عمرہ کریں گے تو یہ تو لاکھوں ہیں, کیونکہ ہر دور میں خبیث چیز زیادہ ہوتی ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ دیکھیے کہ دودھ کے نیچے جیسے لسی ہوتی ہے نا, چھاچھ بہت سارا ہے, مکھن تھوڑا سا ہوتا ہے. دودھ کے نیچے کچھ کم ہوگا, اوپر بلائی تھوڑی آئے گی. درختوں پہ پھل جو لگتا ہے, پھور کتنا لگتا ہے لیکن اینڈ پہ تھوڑا ہوتا ہے. یہ فطرت کا اصول ہے کہ جو خالص چیز ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے, لیکن جو اس تھوڑے کو بڑھانے کے شوق میں تھوڑا ناخالص ملا لے تو سمجھ لیجئے کہ فتق اللہ, اللہ سے تقویٰ چاہیے. ہر اس بندے کے لیے اس میں پیغام ہے جو صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہر وہ بات پیش کر دے جس کو لوگ پسند کریں. آج کے دور میں یہ بھی ٹھیک ہے, پوری بات بیان کرے اور اینڈ پہ کہ نہیں لیکن آج کے دور میں نہیں, تمہارے لیے یہاں رہتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں رہتا اور جب نفس عجب کا شکار ہوتا ہے. میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں, میرے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ بھی تکبر ہے, بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. زیادہ لوگ آ جائیں, دیکھیے مومن کے دل میں یہ حرص رہنی چاہیے کہ زیادہ لوگ دین کی طرف آئیں. ہر بندے کو, مثال ہے کہ آپ اور میں پڑھ رہے ہیں, ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں, کہ ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ اس شہر میں سے, مثال ہے کہ اگر آپ یہاں 100 بیٹھے ہیں تو یہاں 200 آئیں, کیا مطلب 100 کے بعد 200 کا آنا خبیث اور طیب کا فرق ہوگا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. حرص تو رہنی چاہیے. یہ تو اللہ کے نبی کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ دو بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ نبی آپ تو اپنا سینہ خلقان کر لیں گے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ آپ تو اپنا سینہ کھچلنی کر لیں گے, کھولتے رہتے ہیں آپ ہر وقت اس حال میں کہ لوگ کیوں نہیں دین پہ آتے. یہ تڑپ تو رہنی چاہیے. میں کہتی ہوں 200 کی بات کرتے ہیں, اس ہال میں 2000 لوگ بھی آ جائیں گے وہ پھر بھی تھوڑے ہیں, کیونکہ اس شہر میں کئی ہزاروں کیا کئی لاکھوں مسلمان موجود ہیں. 5000 بھی ادھر اللہ کے حکم سے آئیں گے تو وہ تھوڑے ہی ہوں گے ان کے مقابلے میں, لیکن زیادہ کو بلانا پیغام کو بدلنے کے لیے یہ جائز نہیں. کوئی آ جائے کہ یہ آپ بات کہتے ہیں ساتھ ذرا یہ ہماری بھی مان لیں, جن کا ذکر آگے آ رہا ہے, کفار مکہ نے دین میں کئی اضافے کیے ہوئے تھے, تو اپنے پیغام کو نہیں بدلنا. ولو عجبک کثرت الخبیث, کیا اللہ کے نبی کو خبیث کی کثرت پسند تھی؟ نہیں, مراد یہ تھا کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ ہر بندہ دین پہ آ جائے, اچھا اور دوسرا برا سب آ جائے, اچھے اور برے انسان بھی آ جائیں, پھر اس میں اعمال اور اخلاق ہیں. اس ایک لفظ کو اصل میں بنیاد بنایا گیا اگلی آیتوں کی, کہ جب لوگ دین کے اندر اضافے کر لیتے ہیں اور من مانے کام بھی, مشکوک نیکیاں بھی, جعلی قسم کی نیکیاں بھی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ کام کر رہے ہیں نیکی کا, کہا اس سے بہتر ہے کہ سنت کے مطابق کام کر لو. کل کہہ دینا کہ اللہ فلاں نے کہا تھا کرو لیکن مجھے شک تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ غلط کرنے سے بہتر ہے تھوڑا کر لو, جو ہے وہ ٹھیک کر لو. دیکھیے آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کے سامنے دو پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں, एक प्लेट में सिर्फ दो तीन लुकमे खाने के हैं जो आपको यकीन है कि बिल्कुल अच्छे हैं, प्योर हैं, तैयब है, मज़े का खाना है, और उसके साथ ही दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी डिश हो जो खाने की भरी भी हो, लेकिन आपको शक है कि इसमें कोई छिपकली गिर गई थी और वो निकाल दी गई या कॉकरोच फिर गया। इंग्रेडिएंट्स की तो बात ही नहीं करती ना, सिर्फ इस ज़ाहरी चीज़ों को देखें, आप क्या करेंगे? वो दो तीन लुकमे खाएंगे या वो डिश में से खाना खाएंगे? दो तीन लुकमे खाएंगे। तो असल चीज़ प्योरिटी है। इंसान अच्छे बुरे हों, आमाल और अखलाक अच्छा बुरा हो, खाने पीने की बातें हों, अमल की बातें हों, हर वो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है जो बिल्कुल खालिस हो। इस आयत का एक ख़ास शान नज़ूल है और इसको सुनते वक्त ज़रा आप इमेजिनेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। कहते हैं कि जब इस्लाम में शराब को हराम किया गया और इसकी ख़रीदो फरोख्त को ममनू किया गया, तो एक शख्स जिसका शराब बेचने का काम था, इसने इसके ज़रिए से कुछ माल जमा कर रखा था। कभी ऐसा होता है ना, लीकर बेचते हैं, शराब बेचते हैं और उसके बाद कुछ माल जमा हो चुका होता है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास आया, सवाल किया कि अल्लाह के नबी, ये माल जो शराब की तिजारत से मेरे पास जमा हुआ है, क्या मैं इसको किसी नेक काम में ख़र्च कर दूँ? यानी कि मस्जिद बनवा दूँ, कुछ चंदा दे दूँ, तो क्या मुझे इसका कुछ फ़ायदा होगा? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसको हज या जिहाद वग़ैरह में ख़र्च करोगे तो वो अल्लाह के नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी कीमत ना रखेगा, क्योंकि अल्लाह पाक और हलाल चीज़ के सिवा कुछ कबूल नहीं करते। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला युक़बलु इल्लत तय्यिब, अल्लाह पाक है, पाक के सिवा कुछ नहीं कबूल करते। ये देखिए कि माल हराम की बेइज्जती और उसका बेवक़्त होना दुनिया में है, आखरत में क्या हाल होगा? और अगर आप देखें तो दुनिया में भी ऐसे कामों का कोई अच्छा अंजाम नहीं निकलता। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको उमर सानी भी कहते हैं, तो इन्होंने जब पुराने उमरा के ज़माने के आयत के वे नाजायज़ टैक्स बंद किए, तो जिन लोगों से नाजायज़ तौर पर माल लिए गए थे वो वापस किए गए। नतीजा क्या हुआ कि बैतुल माल जो था वो खाली हो गया, आमदनी बहुत थोड़ी हो गई। तो एक सूबे के गवर्नर ने इनके पास ख़त लिखा कि देखिए बैतुल माल में माल बहुत थोड़ा है। ऐसे ही ना जैसे आज फंड्स कम हो गए, कोई कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुल्क भी तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इनके इस अमल से बैतुल माल में माल कम हो गया। तो वो गवर्नर था, उसने कहा कि मुल्क कैसे चलेगा भाई? तो इस पे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसके जवाब में यही आयत लिख कर भेजी कि ला यस्तविल खबीस वत्तैयब वलौ अजबक कसरतुल खबीस। कहाँ हैं आज ऐसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़? आज हम कहते हैं खूब कमाते हैं तभी तो मस्जिदें चल रही हैं, हराम कमाते हैं क्या हुआ, उसमें से ज़्यादा तो चंदा ही देते हैं। मैं अपने दिल में एक दर्द महसूस करती हूँ, किसी पे कोई तनकीद नहीं, लेकिन मैं जो फील करती हूँ कि आज मस्जिदों से जो बरकत उठ गई है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह कि उसमें जो पैसा लगता है उसमें पता ही नहीं तैयब से लग रहा है कि खबीस से लग रहा है। दे दो, ले लो, हमें दे दो, जिस तरह मर्ज़ी हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि थोड़े में बरकत डाल दें, इखलास पैदा करें अपने कामों में, कुरान और सुन्नत से जम के रहें। आप देखें, आप थोड़े से लोग भी काम करेंगे इंशाल्लाह, आपके थोड़े से रिसोर्सेज हैं ये भी बड़े हो जाएंगे। बड़ी बड़ी इमारतों से वो खैर नहीं निकलेगी जो आपकी छोटी सी इमारत से निकलेगी, और फिर आप अपने दिलों के अंदर इस ज़िम्मेदारी को महसूस भी करेंगे कि इखलास के साथ काम करने वालों का माल और उनकी एफ़र्ट्स और उनका वक्त कहाँ लगना चाहिए कि जहाँ से खैर उठे, जहाँ से खैर बढ़े। वरना आप देखिए कि आज तो लफ्ज़ एक है, इस आयत के ऊपर अगर आप इसका कोड वर्ड रख लेना कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, इज़ नॉट ट्रू। यह आयत उसका अपोजिट है कि मेजॉरिटी इज़ नॉट द अथॉरिटी। जब से डेमोक्रेसी आ गई, जमहूरियत आ गई, तो लोगों ने ये नारे लगाने शुरू कर दिए। आप देख लें दुनिया में हमेशा ज़्यादा है। अल्लाह के नबी की एक रिवायत बड़ी प्यारी मुझे लगती है, उसका खुलासा आपके सामने रखती हूँ। आपने फरमाया कि इंसानों की मिसाल तो ऊँटों के गल्ले की तरह है, 100 ऊँटों में से कोई एक काम का होता है। इज इट ट्रू? आज क्या ऐसा नहीं है? 100 में से कोई एक काम का बंदा आपको दिखेगा जो सही मानों में अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलने वाला होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादती पे मत जाएं, जो हैं उनको जमा दें, और यही वो चीज़ है जिस पे हम सब अगर जमें तो अपने इस काम को बेहतर कर सकते हैं। हम जितने भी लोग इस काम पे जमे हुए हैं ना, अगर हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, यकीन करें छा जाएंगे, एक दिन आएगा یہ ساری برائی ختم ہو جائے گی آپ کی کوششوں سے. لیکن اگر آپ کے سیکھنے سکھانے میں کمی آ گئی, اگر آپ کی کوششیں کچی پکی ہوئیں, مجھے غم یہ ہے, یقین کریں میں اپنے دل کی بات آج آپ سے کر رہی ہوں, کہ مجھے یہ غم نہیں ہے کہ جو نہیں آ رہے وہ کیوں نہیں آ رہے, مجھے یہ غم ہے کہ جو آ رہے ہیں اگر یہ آنے کے بعد بھی کوئی خوبصورت نمونے نہ بنے تو بنے گا کیا. اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, اپنی قیمت کو پہچانیں. اللہ آپ کو طیب بنانا چاہتا ہے, دل کے گندے خیالات, دل کی باتیں گندی مصروفیات سے نکالا. آج کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ مسلمان تھوڑے, جھوٹ ہے یہ, 4 بلین سے بھی زائد ہے مسلمان. 313 نے نقشہ پلٹ دیا تھا, وہ اس وقت کے حساب سے اپنے سے 3 گنا بڑی قوت سے مل رہے تھے. تو چلے آج پوری دنیا کی آبادی کو ذرا مسلمانوں کے اوپر ڈیوائڈ کر کے دیکھیں, تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے, فتق اللہ یا اولی الالباب, عقل سے کام لو, دیکھو سوچو کب تبدیلی آتی ہے. لعلکم تفلحون, فلاح چاہتے ہو تو پھر اسی چیز کے اوپر جم جاؤ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہمارے اعمال کا تزکیہ کر دے, ہماری کمائیوں کو پاک کر دے, ہمارے اخلاق کو پاک کر دے اور ہمارے معاملات کو بھی پاک کر دے. ہم اپنی کمٹمنٹس کو نبھائیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ليبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم ليعلم اللہ من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون